تو انتظار کے قابل بنا رہا ہے، آپ میں منتظر رہنے کی صلاحیت داخل کر رہا ہے. اگر کوئی ایک ایسی صورت میں اپنے آپ کو پائے کہ صبر نہیں ہو پا رہا اور فوری طور پر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے ان تین حروف کے تعلق سے، تو یہ دنیا یہاں اور وہ دنیا وہاں، دونوں صورتوں میں ایسے شخص کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان ٹوٹیلٹی، اس کے وجود کے ساتھ کہ تم نے قیاس کی. اور قیاس ظاہر ہے، اول من قاس فہو ابلیس، جس نے پہلا قیاس قائم کیا وہ ابلیس تھا. تو علم نے آپ کو کم از کم ایک منزل سے تو متعارف کروایا کہ جہاں پابندی ہے وہاں پابندی ہے، اور جہاں پر ہم نے آزادی دی ہے تو اس آزادی کو نتیجہ سمجھو اس پابندی کا جس پر تم نے صبر کیا تھا. یہ کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ بھی گھبرا جائیں اور پریشان ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ معلوم کیا گفتگو رہی ہے، تقریر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں مجھے ایک مقدمہ قائم کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا سبک مقدمہ قائم ہو جس کے نتیجے میں آپ کی فکر کہیں اور چلی جائے. میں نے بہت احتیاط سے گفتگو کی ہے اس تعلق سے. ایسا نہیں ہے کہ مفسرین اس کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ کرنے والے ہمارے تفسیر کرنے والے اٹیمپٹ نہیں کر رہے، مگر آپ اگر معصوم کے اقوال کو پیش نظر رکھیں تو اقوال معصوم میں آپ کو تنبیہ ہو تادیب یہی ہے کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انتظار چاہیے. انتظار کب ہوتا ہے؟ جب طبیعت میں تحمل ہو. تحمل کب ہوگا؟ جب طینت میں صبر ہو. صبر کب ہوگا؟ کہ جب نماز کو قائم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب اگر آپ کو اعضاء و جوارح کو آپ کے یہ کہا گیا اور بصورت حکم کہا گیا کہ ان کو متحرک کرو، تو ان کے لیے تحریک کا باعث ایجیٹیشن نہیں ہے، پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ کسی مقام پر جا کے اپنے رب سے کنیکشن قائم کرو. ایک تسلسل، ایک ناتا، ایک رشتہ جس کے نتیجے میں تم اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، تم اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. کہاں تک کی تربیت ہوئی؟ یہاں تک کی کہ اب آپ کے اعضاء و جوارح خود ایک مرتبہ اس منزل پر آ گئے کہ جس کو آپ ایک پوری تحریک کہتے ہیں، پوری تحریک کہتے ہیں. ہمارے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ غائب وہ غائب، یہ چیز نگاہوں سے غائب وہ چیز نگاہوں سے غائب، تو ظاہر ہے کہ کہنے والا درست کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم محدود ہے. اس دیوار کے آگے کیا ہے؟ سب یہاں بیٹھے ہیں. کوئی اپنے طور پر یہ کہے کہ میرا مشاہدہ تھا، میں نے یہ دیکھا. کوئی کہے کہ میں ابھی آیا ہوں، میں نے یہ دیکھا. کوئی کہے کہ نہ میں آیا نہ میں گیا، میں تو یہی تھا مگر میں یہ محسوس کر رہا ہوں. مگر یہ غیب اس کے لیے حضور ہو جائے گا کہ جو اس سطح سے اپنے آپ کو بلند کر لے اور بلند کرتا چلا جائے، تا ہی کہ نہ کوئی مکان کا تصور رہے، نہ کوئی مکین کا تصور رہے، نہ کسی در کا تصور رہے، نہ کسی دیوار کا تصور رہے، بلکہ وہ ایک مرتبہ دیکھے تو اس طرح سے دیکھے کہ سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے بسیط ہو جائے، کھل جائے. اور یہ مسئلہ شرح و بسط ایسا ہو جس کے نتیجے میں وہ یہ کہے تمہارے لیے غیب، میرے لیے حضور، تمہاری نگاہوں سے اوجھل، میری نگاہوں میں حاضر. یہ غیب و حضور ریلیٹو ہے. میرے لیے یہ مسئلہ ہے سمجھانا، یہ غیب اور حضور ریلیٹو ہے، یہ ریلیٹو مسئلہ ہے. میرا غیب آپ کا حضور، آپ کا حضور میرا غیب. ہم سب کے لیے غیب، رسول کے لیے حضور. یہ ریلیٹو مسئلہ، بہت ہی ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. اور یہ ریلیٹو کیسے ہوا؟ علم نے اس کو یعنی اس معیار پر لا کھڑا کیا کہ بچہ وہی بچہ آپ کا بچہ، لیکن ایک مرتبہ اگر وہ یہ کہے میں نہیں دیکھ سکتا اس سے آگے، تو آپ کو متحیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم کم ہے. آپ نے اس کو تعلیم دی اور آپ نے اس کی تربیت کی کہ کیسے دیکھا جاتا ہے، کیسے سوچا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. یعنی اب آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر جس کے لیے وہ غیب تھا حضور بنانے کی کوشش کی، اور اب جب آپ نے یہ کوشش کی تو ظاہر ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھی کوشش کی. آپ گئے اور آپ نے جانے کے بعد کہا مجھے نہیں معلوم. یہ مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے؟ مسئلہ حل کرنے والے نے آپ سے کہا کہ میں مسئلہ حل کر کے دیتا ہوں. آپ کے لیے غیب، اس کے لیے حضور. کیا ہوا؟ صرف ایک چیز کی کمی ہے جو غیب کو غیب اور حضور کو حضور کر رہی ہے، وہ ہے علم. وہ علم ہے، وہ کچھ نہیں ہے سوا علم کے. اسی لیے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، یہ غیب، یہ حضور، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے مخلوقات میں ایک کو افضل کیا، اس کو کل کا علم دیا، اس کو تم پر معین کیا، تم پر مبعوث کیا، تم پر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. تم اس کے علم کی سرپرستی میں اپنے علم کو آگے بڑھاؤ، اپنے علم کو آگے لے جاؤ. وہ کہے یہ امر امر ہے، حکم حکم ہے، تو اس حکم پر رک جاؤ. وہ کہے کہ اس سے ہاتھ کھینچ لو تو ہاتھ کھینچ لو. تم اس کے حکم، اس کے امر کے مقابلے پر اپنے حکم اور اپنے امر کو قائم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس سے وہ بہت بلند ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے، نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ قطع کا نتیجہ ہے، غلطیوں کا یوں سمجھیے کہ ایک خلاصہ ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے، وہ غلطی نہیں کرتا. تو کیا اس علم میں وہ شریک ہو جائے جو علم سسپیشن کی بنیاد پہ ہے، اسکیپٹیسزم کی بنیاد پر ہے، تشکیق کی بنیاد پر ہے، شبہ کی بنیاد پر ہے، ڈاؤٹ کی بنیاد پر ہے؟ آپ یہ کہیں کہ حجتوں کی بنیاد پر ہے، نہیں، وہ حتمی علم کے ساتھ آ رہا ہے، ایبسلوٹ نالج کو حاصل کر کے آ رہا ہے اور ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو، کسی اور کو نہیں. وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے انسانوں میں، فرق ہے، وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، وہ ذات واجب الوجود کا نمائندہ ہے، وہ ذات واجب الوجود کا نمائندہ ہے. وہ واجب الوجود، یہ ممکن الوجود. اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے، باتیں کچھ علمی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مارٹن روڈ میں، اگر میں یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، یعنی اگر احاطہ کروں تو شاید پانچ برس پڑھ چکا ہوں، یہ میرا چھٹا برس ہے، یا چار برس پڑھ چکا ہوں، یہ پانچ برس ہے، آن اینڈ آف میں نے پڑھا یہاں پہ. لیکن آپ معلوم ہے کہ مارٹن روڈ کی ہسٹری، تاریخ یہ، یہاں پہ علمی مباحث پر گفتگو ہوئی ہے. اس کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ بس آئے اور گئے والی کیفیت نہیں ہے، اس کی تاریخ میں مباحث علمی ہے. اس کے در و دیوار گواہ ہے کہ جو اس وقت مسموع ہے، روز محشر ایک مرتبہ اپنی زبان کھول دیں گے کہ کیا سنا ہے ان در و دیوار. تو میں اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہوں، سماعتوں میں تو محفوظ ہو رہا ہوں، حافظے میں محفوظ ہو رہا ہوں، مگر یہ در و دیوار بھی مجھے محفوظ کر رہے ہیں. آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تو میرے لیے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ کہنا کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یعنی حقیقتاً برحق ہے، اور جو علم میرے پاس ہے اور جتنا ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں، میری بہنیں مجھے سنتی ہیں، بڑی یوں سمجھیے کہ انتہائی شفقت سے، اور ان کی مہربانی ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر آتی ہیں. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی متاثر کرنا ہے، نہیں، میں اثر بھی نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں صرف ایک سوچ بیدار ہو جائے،
ہمارے نوجوانوں میں ایک ایسی سوچ بیدار ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں ممتاز ہو. اس بارگاہ سے جب باہر نکلیں تو کم از کم یہ کہتے ہوئے نکلیں کہ ہم نے کچھ لیا ہے, ہم کچھ سن کے آ رہے ہیں. ہاں اس پہ ڈبیٹ کیجیے, میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ جو بات ہے بس وہ آخری بات ہے, اس پر ڈبیٹ ہی نہیں ہے. نہیں, جائیے اپنے کلیگز کے ساتھ گفتگو کیجیے, اپنے ہم جماعت جو آپ کے ان سے گفتگو کیجیے. آپ کے اگر کوئی دفاتر میں لوگ کام کر رہے ہیں اور کھلے اور شاداب ذہن کے مالک ہیں, ان سے گفتگو کیجیے. بھائی مقدور معاد پہ کچھ بتاؤ, کیا گفتگو ہو سکتی ہے, کیا پوائنٹس ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے, وہ کون سی صورت ہے جس پر کہ ہم گفتگو کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی کاپی رائٹ تو نہیں ہے, پیٹنٹ تو نہیں ہے میرا کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں اب اس میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. نہیں, گفتگو ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ آغاز ہی میں غیب پر ایمان لانا ہے, اور جہاں کتاب نے یہ کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسا غیب الف لام میم معنی غیب, اور اس کے بعد بتا جائیے کہ دیکھو یہ کتاب ہے, شک کی گنجائش نہیں ہے. اب جو کہتے رہو الف لام میم کے بارے میں شک نہیں کر سکتے, تو اگر شک نہیں ہے تو کون سی صورت اب ضد میں ہوگی, وہ ہے یقین. اگر یہ کہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں, تو تقاضا کیا ہے عقل مندوں کے لیے, حجت کیا قائم کی جا رہی ہے اس میں کہ دیکھو شک نہیں ہے تو ایسا کرو بہت شک کرنا. کیا یہ گفتگو ہے؟ کیا منطق کو اس میں اپلائی کریں گے؟ کیا اس میں کوئی ایسی انالوجی کو لے کے آئیں گے جس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف شک نہ کرنے کے لیے کہا گیا, باقاعدگی سے کہا کہ شک نہ کرنا اس کتاب میں, تو اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم بہت شک کریں گے, بہت شک کریں گے, کیونکہ بہت شک تو نہیں کہا. اب یہ گفتگو تو ظاہر ہے کہ مجہول گفتگو ہے نا, معروف گفتگو تو نہیں ہوئی, یہ مجہول گفتگو ہے. اور مجہول گفتگو معلوم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ادب سے جا کے مل جاتی ہے. اس گفتگو کا ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی سلیقہ. وہاں یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ الف لام میم ذالک الکتاب, یہ ہے کتاب. کیا کل کتاب الف لام میم ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب, ایک اشارے کو تو دیکھیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے. اب شک اس میں نہیں ہے, کتاب میں شک نہیں, معنی میں شک نہیں, تفسیر میں شک نہیں, توضیع میں شک نہیں, کس کس چیز میں شک نہیں, محکم میں شک نہیں, متشابہ میں شک نہیں, ناسک میں شک نہیں, منسوخ میں شک نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, میری بات کو ذرا غور سے سنیے, نہ تنزیل میں شک, نہ تعویل میں شک, شک ہی نہیں ہے, شک ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب کیا مطلب؟ تاج کمپنی کے پرنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے, وہاں تو آخر میں ایک سرٹیفکیٹ بھی لگایا جاتا ہے, چار چھ یوں سمجھیے کہ حفاظ کا, خدا گواہ ہے اتنی غلطیاں میں نے دیکھی اور آخر میں سرٹیفکیٹ بھی دیکھا. ذرا آپ کی اتنی غلطیاں کہ آخر میں سرٹیفکیٹ کہ ہم نے بغور اس کو ہم نے پڑھا, جن کی نگاہوں سے زیر زبر پیش زما مس ہو جاتے ہوں, اگر ان سے تفسیر مس ہو رہی ہے تو کیوں آپ حیران, آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ جہاں جہاں لفظوں کی نشست و برداشت کا سامان صحیح جو نہ کر سکے, آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تفسیر. بھئی تفسیر تو دور کی بات ہے, ابھی ترجمے پہ تو آئی ہے. تو یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, پرنٹڈ ورژن کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اپنے کانٹینٹ میں شک سے بالا تر ہے, اپنے کانٹیکسٹ میں شک سے بالا تر ہے, اپنی کل روح میں شک سے بالا تر ہے, ہر شک سے بالا تر ہے. کلمہ شک سے بالا تر ہے, آیت شک سے بالا تر ہے, سورہ شک سے بالا تر ہے, کل قرآن شک سے بالا تر ہے. اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے, نہ معنی میں نہ مفہوم میں. تم اگر بدلتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ, اس میں شک نہ کرنا, شک نہ کرنا. ہدا للمتقین اب ہے اتنا والا کر دیا کہ اب کہا دیکھو شک نہیں ہے, ریب نہیں ہے, اور یقین ہی یقین ہے. تو یہ یقین متقین کی میراث ہے, یقین متقین یہ میراث ہے, اور ایسوں ہی کی ہدایت کرتا ہے جو آنے واحد کے لیے بھی اس کلام میں شک نہ کرے. شک یہ ہے نازل کب ہوا, شک یہ ہے کس کے لیے آیا, شک یہ ہے ان کے لیے آیت تھی یا ان کے لیے آیت تھی, شک یہ ہے کہ نہیں اس میں تو سورہ کے تعلق سے نہیں معلوم مکی ہے کہ مدنی ہے, شک یہ ہے کہ اتنے فضائل علی کے 313 آیتیں, شک ہے. خدا للمتقین, تو تمہاری تو ہدایت نہیں ہو سکتی, ہدایت تو نہیں ہو سکتی, ہدایت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ریب سے پہلے اپنے آپ کو بلند کر لو, اور اس کے بعد یہ سمجھو اور یہ اعلان کرو کہ کتاب میں شک نہیں کیا جا سکتا, یہ ریب سے پاک کتاب ہے, یہ منزہ, یہ پاک و پاکیزہ ہے. اس کی کیفیت یہ کہ اس میں شک نہیں ہے, جب ہی تو ہدایت ہے. تشکیک کے ساتھ ہدایت نہیں ہوتی, ڈاؤٹ کے ساتھ ہدایت نہیں ہوتی, تشکیق کے ساتھ گائیڈنس نہیں ہوتی. یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ ٹریفک لاز میں اپلائی کر دو, دیکھتے ہیں ٹریفک کاؤنٹ کو بڑھ جائے گا تو اس کو نکال دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کتاب ہے ابد تک ازل سے, اس کی کیفیت یہ مبدا سے معاد تک یہی ایک ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. زمانے کے تغیرات نے اگر کبھی کسی کلام کو توریت کہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, زبور کہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انجیل کہا تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیغام ایک ہی ہے, پیغام ایک ہی ہے, تبدیلی نہیں ہے. ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایک تجربہ آپ نے دیکھا, ایک تعقل آپ نے سوچا, ایک وجدان آپ نے محسوس کیا, ایک ایمان اور ایقان جس کے لیے کہا یومنون بالغیب. ہمارے لیے نہ الہام ہے, نہ القا ہے, نہ وحی ہے. ہمارے لیے کل سرمایہ اگر ہے تو علم وہ جو غیب پر مبنی ہے, اور اس کو اپنے تجربے, اپنے مشاہدے, اپنے تعقل کا ایسے حصہ بناؤ کہ پھر علم حاصل کرنے کے جتنے سورسز ہوں وہ ختم ہوتے ہوں تو ہو جائے, مگر غیب پر ایمان جانے نہ پائے. غیب پر ایمان جانے نہ پائے, ہوا سے خمسہ پہ بھروسہ کر کے ایمان بالغیب کی منزل پہ آیا نہیں جاتا. اپنی ناقص عقل میں بھروسہ کر کے غیب پر ایمان نہیں لایا جاتا. آنے واحد کے لیے آنے والے ذہن میں واحد میں تصور اور تخیل اور تفکر کے نتیجے میں غیب پر ایمان نہیں لایا جاتا. غیب پر ایمان محتاج ہے اس کا جس کے چہرے سے نظر سب حضور ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس محتاجی میں اپنی نجات کو سمجھیے کہ یہ ہے ہماری نجات کا باعث. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, تنہا غیب پر ایمان نہیں آتے بلکہ ایک مرتبہ وہ اطلاق کرتے ہیں اس علم کا جو ان کو نصیب ہوتا ہے. بصورت نماز, نماز کا قیام. نوجوان بیٹھے ہیں, غفلت نہ ہو, غافل نہ ہو جائیے. یہ آغاز ہے کلام مجید کا. نماز, صلات, اس کا قیام, اس کے قعود, رکوع, سجود, یہ زندگی ہے مسلمان کی, اس سے غفلت نہیں چاہیے. اور پھر یہی نہیں بلکہ اور اطلاق چاہیے کہ ہم نے تمہیں جو ایمان و ایقان دیا اور غیب پر بھروسہ کرنے کی قوت دی, تو جو تمہارے پاس ہے اس کو صرف کرنے سے نہ گھبرانا, اس لیے کہ دینے والا وہی ہے. جس نے دیا ہے غیب سے دیا, پھر دے گا غیب سے دے گا. اس کو کسی صورت, اس کو کسی صورت اس بات کے لیے آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ تو نے بس ایک دفعہ دیا تھا, ہم سمجھتے ہیں بس وہی دیا تھا. نہیں, تم دو تو اب تم دو تو کیا رزق میں انفاق دیتے چلے جاؤ, ہاتھ نہ روکنا, دیتے چلے جاؤ, اپنی حد تک اس کو محدود نہ کر لینا, دیتے چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سائل سے ایک مرتبہ دور کر دو. نہیں, اس میں اضافے کی سائنٹیفک ریزن یہی ہے. یہ لفظ سائنٹیفک سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس میں اضافے کا فارمولا ہی یہی ہے, اس میں اضافے کی صورت ہی یہی ہے کہ تم دو تو وہ تمہیں اور دے, تم نے روکا اس نے تمہارے ہاتھوں سے چھینا اور پھر وہیں سے کہیں اور منتقل کر دیا, وہیں سے کہیں اور منتقل کر دیا. اسی لیے غفلت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر آن اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم غافل نہیں ہیں. پیدا کرنے والے سے آپ کہیں ہم غافل نہیں ہیں, ہم غفلت میں گرفتار نہیں ہیں, بلکہ ہم ہر آن آگاہ ہیں اس امر کے کہ تیری ہی بارگاہ سے یہ علم مل رہا ہے اور تیری ہی بارگاہ سے یہ حکم پا رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور تیرا ہی حکم عین عدل ہے کہ اس میں انصاف چاہیے ورنہ ظلم ہو جائے گا عدالت ختم ہو جائے گی سب پر سب کا حق مال پر ہر ایک کا حق یہ کوئی ہم کسی قسم کی اکنامک تھیوری پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں روکنا نہیں ہے دیتے جانا ہے تو اب انفاق تنہا پیسے لے نہیں اجناس لے نہیں ایسٹس لے نہیں بلکہ اگر علم پا رہے ہو تو اس علم کو بھی آگے بڑھاؤ یہ آج جو ٹیچنگ پروفیشن ہے نا یہ قابل قدر پروفیشن ہے ہمارے ملک میں تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں میں کل ہی کسی سے کہہ رہا تھا کوئی بچی میری پڑھ کے اگر چلی جائے کسی مدرسے میں کام کرنے کے لیے تو 3,000 روپے کی نوکری نہیں ملتی یہاں بیٹھے نہیں معلوم کتنے سفید پوش اور وہاں الیکٹرانک میڈیا پر صرف چرب زبانی کے 3,00,000 روپے مہینہ آپ سمجھ رہے ہیں انحطاط کا شکار دنیا انحطاط کا شکار دنیا کون ان سے جا کے کہے کہ تم مغرب کے پرستار مغرب کے ستائے ہوئے مغرب کے مارے ہوئے تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں کی یونیورسٹیز اور جامعات میں ٹیچنگ پروفیشن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اگر کوئی ان کو بتائے تو یہ حیران ہو جائیں گے مگر چونکہ من حیث القوم کبھی تعلیم پرائیورٹی رہی ہی نہیں بھائی کس کو غرض ہے کس کو دلچسپی ہو جائیں گے بس پل جائیں گے بچے جیسے پل رہے ہیں ویسے بھی ہو جائے گا سب ہو جائے گا تو گلی کے کونے پہ کوئی اسکول محلے کے آخر میں 4 اسکول اور پھر یوں سمجھیے کہ یہاں پہ تو لامحدود تعداد کا معلوم ہی نہیں اور پھر ظاہر ہے کہ نہ کوئی کریکلم نہ کوئی کورس نہ کوئی علامت اس تعلق سے نہ کوئی سینٹرل سپروائزری باڈی جس کا جو چاہے جیسے چاہے ہوتا کرنے دیجیے یہاں تو یہ کیفیت ہے ویسے ہم تو فالو کرتے ہیں ہم تو لبرل ہیں ہم تو ظاہر ہے کہ بڑے ہی میاں رو ہیں ہماری کیفیت تو کچھ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ تعصبات سے بالا تر ہیں ہم تو روشن خیال ہیں چلا گیا جو یہ نعرہ لگا رہا تھا روشن خیالی کا اپنے مقصد میں اگر کامیاب ہو گیا تو وگرنا ظاہر ہے کہ کم سے کم ماتون ملعون ہو کے انسان اس بزم سے تو نکل گیا روشن خیال اب تو بس خیال رہ گیا روشنی تو چلی گئی تو یہاں اگر میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ سوشیو اکنامک ایشوز ہیں مبدا سے معاد ان ایشوز سے خالی نہیں ہیں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سارا وقت نمازیں پڑھتے رہیے سجدے کرتے رہیے آج میں نے کسی مجلس میں کہا ہے کہ امام ششم نے قول میں کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ کتنا طولانی سجدہ ہے یہ نہ دیکھو کہ کتنا طولانی رکوع ہے دیکھو کہ قول میں صادق ہے کہ نہیں ہے دیکھو امانتوں میں امین ہے کہ نہیں ہے تو جہاں اتنی لبرل اپروچ موجود ہو وہاں پہ آپ کی لبرلزم کیا کام آنے والی ہے کیا میں آپ کا محتاج ہوں مجھے بتانے والے نہیں ہیں ارے میرا بتانے والا باقی ہے قائم ہے دائم ہے آپ پر یتیمی کے بادل اس لیے منڈلاتے ہیں کہ آپ نے تو 11 ہجری میں رسول کو بھی دفن کر دیا اور اس کے بعد جو بچ رہے تھے وہ 35 ہجری تک چلے گئے اب اس کے بعد کیا رہا آپ کے پاس آپ کے دامن میں تو کچھ نہیں آپ کا کشکول تو خالی ہے اب آپ کا کشکول ہے اور غیر کا در ہے میرے پاس نہ غیر کا تصور ہے نہ کوئی در پہ میں جاتا ہوں اور کہنے والے نے کہا ظاہر ہے کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے ہم ایک در پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک در کے گدا ایک در کے سائے ایک در کے بھکاری یہیں پہ آئے تھے یہیں سے اٹھنا ہے پیدا ہوئے یہیں آئے مریں گے یہیں سے اٹھائے جائیں گے ہم گھر گھر نہیں بدلتے ایمان بس یاد رکھیں میرے نوجوان ایمان بالغیب لما رعا المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله کہاں سے گفتگو کہاں آ گئی؟ احزاب نے ایک مرتبہ مومنین کی جماعت نے دیکھا, لشکر کو دیکھا, لشکر کو دیکھ کے کچھ تو بھاگ گئے, اور قرآن نے یہاں تک کہا کہ وہ منافق تھے. یہی نہیں کہا, کہا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض تھا. وہ انفاق نہیں کرتے تھے, وہ نفاق کرتے تھے. ایک اب یہ کل کی پریس رپورٹنگ میں اگر ایک الف ادھر سے ادھر ہو جائے تو سب کچھ بدل جائے گا, اور ماشاءاللہ سے اردو سے تو آپ واقف ہیں, اخبار تو پڑھتے ہی ہیں آپ. جہاں زے زال زوات زوئے کا فرق نہ معلوم ہو تو وہاں پہ گفتگو کیا. وہ کہ جنہوں نے ایک مرتبہ لشکروں کی کثرت کو دیکھا, بے اختیار غیب پر ایمان, قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ, اور سچا کر دکھایا, سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اور پھر وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, کسی چیز میں کوئی ایسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا بجز ایمان و تسلیم کے, یعنی جس میں روز افزو ترقی کی گنجائش ہے وہ ہے ایمان, وہ ہے تسلیم. یہ احزاب ہے, سورہ بھی احزاب اور ظاہر ہے کہ گفتگو بھی احزاب. دنیا نے دیکھا کہ کہنے والوں کی ایک جماعت, اور ہماری تفسیر کہتی ہے کہ مومنین کا ایک ہی سردار, ایک ہی سردار جو جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے. لشکر دیکھتا ہے ڈرتا نہیں, عسکر دیکھتا ہے ڈرتا نہیں, اس پر خوف طاری ہی نہیں ہوتا, اس پر ہیبت طاری ہی نہیں ہوتی. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا. اسی لیے تو اب قندق کی تعریف اور تاریخ لکھنے پہ آئے تو بے اختیار کسی نے کہا سرکار رسالت مآب سے عمر ابن عبدود آ گیا ہے, اور یہی نہیں بلکہ خندق کو عبور کر کے آ گیا ہے اور خیمے پر نیزے کی یعنی گاڑ کے کہہ رہا ہے کوئی لشکر محمدی سے نکلنے والا. یہ آواز کو سننا ہی تھا کہ دم نکلنے سے پہلے دم نکل گیا, دم نکلنے سے پہلے دم نکل گیا. کتنی مرتبہ دم نکلا ہوگا آپ نے زندگی میں؟ ایک مرتبہ سنا ہے کہ دم نکلتا ہے, ہے نا؟ میں مومنوں کی گفتگو کر رہا ہوں. یہاں کیفیت یہ کہ بدر میں دم نکلا, احد میں دم نکلا, اب میں اگر گنانے پہ آؤں تو کم از کم میں آپ سے آدھا درجن سے ایک درجن مرتبہ دم نکلا ہے. اس میں ایک پانچ ہجری خندق کہ محدث شیرازی نے کہا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سروں پہ تائر بیٹھے ہوئے ہیں, سر ہلا دیں تو پرندہ ہو جائے. تو اب سر بھی نہیں ہلاتے, سر بھی نہیں ہلاتے خاموش. اس میں سے ایک ایک نمائندہ آواز, ایک نمائندہ آواز, بڑی جرأت کا مظاہرہ کرنے والی آواز, اس سکوت کو توڑنے والی آواز, ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کہا سرکار ایام جاہلیت میں میں اس کے ساتھ ایک سفر میں تھا. اب ذرا سے ملاحظہ فرمائیں, یہ ہے تاریخ خود بیان کرنا, اگر ہم بیان کر دیں گے تو بہت تکلیف ہوگی. ایام جاہلیت میں میں اس کے ساتھ سفر میں تھا, ہزار ہزار ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اس نے ظاہر ہے کہ مسلح نہیں تھا, اس نے کھجور کے درخت کو اکھاڑا اور ایک مرتبہ اس نے بچہ شتر کو اٹھایا, بچہ شتر کو یعنی اونٹ کے بچے کو, بچہ شتر کو اٹھا کے سپر بنایا, کھجور کے درخت کو تلوار کی شکل دی, ہزار ڈاکوؤں کو مار بھگایا اور ان کا مال بھی لوٹ لیا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سمجھ میں آتی ہے, محمد رسول اللہ کی گواہی سمجھ میں آتی ہے, عمر ابن عبدود کی گواہی سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر ظاہر ہے کہ ایمان کی منزل پہ, تسلیم کی منزل پر, یقین کی منزل پر, اور پھر ظاہر ہے کہ حکومتوں کی منزلیں تو ماشاء اللہ, کہ کیسے حکمران رہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, تاریخی مسئلہ ہے, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں پوائنٹ آف ویو, میں بتانا چاہ رہا ہوں, میں زندگی کو آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. یہ دو طرح کے یوں سمجھیے اگر میں آپ سے کہوں افراد، دو سوچ کے حامل افراد جن کی اپروچ ہی مختلف رہی روز اول سے، یہ کہیں سنک ہوئے ہی نہیں، ان میں کوئی سنک والی بات ہی نہیں ہوئی پہلے دن سے، یہ اعلان تھا نہیں بلکہ یہ ایک صورت تھی پبلسٹی کی عمر ابن عبدالعزیز کے تعلق سے کہ ایسا مشتہر کیا کہ وہ جو اصحاب بیٹھے تھے خاموش اور خاموش ہو گئے، یہ ہے پبلسٹی. اب اس کو آپ نیگیٹو پبلسٹی کہیں پازیٹو پبلسٹی کہیں بہرحال پبلسٹی ہے، یہ پبلسٹی ہے، یعنی اس کے قصے کو اسلام چاہتا ہے کہ تمام کر دیا جائے. آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، آپ اس کی تشہیر فرما رہے ہیں، آپ اس کے تعلق سے یوں سمجھیے کہ ایک مہم چلا رہے ہیں، کیمپیننگ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اور اگر ایک اور جملہ کہوں تو تکلیف نہ ہو جائے، لابینگ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. یہ سارے لفظ بڑے اہم لفظ ہیں آج کی سیاست میں، اس کو نہ بھولیے، کہیں کوئی کیمپینر کہیں کوئی لابیسٹ کہیں یہ نام دو آ جائے نا اس طرح سے تو سمجھ جائیے کہ ان کا بابا آدم کون ہے، موجد کون ہے. ایک مرتبہ ذرا سی تقریر اگر طولانی ہوگی تو آپ مجھے معاف کریں گے، مگر ظاہر ہے کہ پانچ ہی محرم ہے، میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپروچ کے ساتھ پانچویں ہجری میں مسلمان تھا اور مسلمانوں کی نمائندگی ہو رہی تھی عامت المسلمین کی اس اپروچ کے ساتھ، تو ابھی تو وہ جو نہ کھڑے ہوئے جو بیٹھے رہے ان کا کیا عالم ہوگا، مجھے اس سے کیا دلچسپی، مجھے اس سے کیا دلچسپی، مگر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. تاریخ نے ایک عجیب بات یہ کی ہے کہ جتنی دیر یہ تقریر رہی ہوگی امیر المومنین کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، دلچسپی نہیں تھی. یہ تقریر ختم ہوئی، ایک مرتبہ حسب معمول سوال آیا کہ کوئی ہے اس کے مقابلے پہ جانے والا، تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہتے ہیں رسول اس کو سنتے نہیں، یہ وہیں طے ہو گیا. اب اس کو کہیں آگے آپ جا کے کیا کہنا چاہیں گے مجھے نہیں معلوم. آپ نے اتنی شہرا آفاق مہم چلائی، رسول متاثر نہیں ہوئے، اگر متاثر ہوتے تو شاید کوئی ڈائلگ کی صورت ہو جاتی ہے نا، آج اس کے لیے کہتے ہیں نا ڈائلگ ہو جائے کسی طرح، کوئی ڈائلگ کی صورت ہو جاتی، اور ڈائلگ کی صورت اس طرح سے ہوتی کہ بھائی بات کر لو، کچھ لے دے کے معاملے کو طے کر لو، اب آ ہی گیا ہے تو کچھ دے کے رخصت کرو، تم ہی جاؤ جب تم اتنی بڑبڑ کے گفتگو کرتے ہو. نہیں خدا کی قسم کسی تاریخ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ میں کہوں، یعنی گویا آپ نے توجہ ہی نہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں اور ان جیسے کہتے رہیں گے تم پریشان نہ ہونا. اس میں سنت کتنی ہے آپ دیکھیے، دیکھیے نا سنتوں کے ماننے والے ہیں، رسول بولے سنت، ساکت ہو جائے سنت، قدم آگے بڑھے سنت، قدم رک جائے سنت، بیٹھے سنت، کھڑا ہو جائے سنت. تو اگر توجہ نہیں دے رہا ہے کس پر، نام نہیں لوں گا کس پر، تو سنت. تو اگر آج ہم توجہ نہیں دیتے تو ہم سے بڑھ کر سنتوں کا رکھوالا کون ہے؟ میں عرض کروں ایک بات جو کہہ دوں تقریر کو روک کر، کہیں کوئی باہر میرا سننے والا بھائی یہ نہ سمجھے کہ فقط یہی آپ کی دلچسپی ہے مضمون میں، نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو ظاہر برسبیل تذکرہ ہے، آپ نے اس کو بھی غور سے سنا، اس کو بھی غور سے سنا، وہ سننے اور سمجھنے کی بات تھی، یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو ہمارا لہو ابلتا ہے. ہم کیا کریں اس جوش کو، کیا کریں اس ولولے کو، کیا کریں؟ اب پانچ ہی محرم ہے، اب تک تو کچھ بھی میں نے نہیں کہا تھا، اب تو لانگ اوور ڈیو والی کیفیت تھی کہ عجب نہیں کہ مینجمنٹ مجھ سے شاید کہیں کونے میں لے جا کے کہتی کہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ بڑی مشکل سے تو لوگ آتے ہیں اور آپ مبدا اور معاد ہی میں الجھے چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہی ہے مسائل مبدا اور معاد کے، جس کو اپنا آغاز معلوم ہوتا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ خشیہ الہی میں مبتلا ہوتا ہے، خوف الہی ہے، خوف عمر ابن عبدالعزیز نہیں، فرق ہے. علی خشیہ الہی میں ہے، دنیا خشیہ عمر ابن عبدالعزیز میں ہے، خوف عمر ابن عبدالعزیز کا دنیا کو، علی کو اللہ کا خوف، اس کے رسول کا خوف. جہاں مزاج میں اتنا فرق ہو تو وہاں توجہ دی جائے گی, اس کلام پر گفتگو کی جائے گی. یہ تو برسبیل تذکرہ ہے, میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں. آپ میری احتیاط تو دیکھیے, آپ میری احتیاط تو دیکھیے. نام لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے, نام لے کے اس پورے عمل کے لیے ایک کو پابند نہیں کرنا چاہتا. قیامت تک کے لیے اس میزان میں ڈھونڈتے جائیے کون ہے جو ایسے عمر ابن عبد الوہاب کے خوف میں گرفتار ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. عمر ابن عبد الوہاب علامت ہے, یزید علامت ہے, علامتوں کا نام, علامتوں کو دیکھتے جائیے. تو تاریخ نے علامتیں رکھی ہیں, جو ان سے ڈر گیا پھر وہ اللہ سے تو نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا. نہ رسول نے توجہ دی, خدا گواہ ہے مجھے ایک کتاب لا کے دکھائی. میں ہر بچے سے کہہ رہا ہوں, میری بہن سن رہی ہے, کہ جس میں ایک مرتبہ کہا ہو انگریزی میں کہتا ہے اسنیپ بھی نہیں کیا, خاموش بھی نہیں بٹھایا. کیا ضرورت ہے کچھ کہہ دوں گا تو ایک مرتبہ محدث نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک لے جائے گا. کتنا سکوت ہے کہ خاموشی, ایسی خاموشی کہ بات آئی گئی ختم ہو گئی. لیکن تاریخ میں بڑی ظالم تاریخ ہوتی ہے, بڑی کروئل ہوتی ہے ہسٹری, اور ہسٹورین خاص طور پہ مورخ بڑا ظالم ہوتا ہے. وہ نہیں چھوڑتا, وہ تذکرہ کر دیتا. اس نے تذکرہ کر دیا, محفوظ کر دیا, اتنا محفوظ کیا کہ محفوظ ہی رہ گیا. مگر جس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا, ایک مطلب صورت دیکھی سرکار رسالت میں, آپ کوئی ہے یہاں سے اٹھنے والا اور اس کے لیے کوئی ہے؟ تین مرتبہ دستور تھا, اس لیے کہ حجتوں کو تمام کیا جاتا ہے, تبھی تو چوتھی مرتبہ کوئی کھڑا ہوگا. حجتوں کو تمام کیا نہیں نہیں نہیں, یہ اگر تین مرتبہ پوچھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لا 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 کی منزل ہے. اب اللہ کو آگے, اللہ آگے. تو اب جب یہ بات ہو گئی, یہاں تک بات آ گئی, تو ایک مرتبہ بے اختیار کھڑے ہوئے. تو وہ تحریک جو عمر ابن عبدوت کے تعلق سے پروموشنل تحریک تھی, تو اب ظاہر ہے کہ پوری کیمپین چلانے کے بعد انہوں نے کہا ٹیزر بھی چلایا جائے. اور ٹیزر یہ ہے کہ کہا علی جانتے ہو وہ عمر ابن عبدوت ہے, یعنی پوری تقریر کے بعد, اب یہ خلاصہ تقریر ہے وہاں پہ جانتے ہو. تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابھی طالب ہوں. بڑا تعارف کروایا تم نے, تم مجھے نہیں جانتے. دیکھیے بدر دیکھنے کے بعد, احد کو دیکھنے کے بعد, اور خندق میں آنے کے بعد, اب آپ دیکھیے کیا مسئلہ ہے انسانوں کا. گزرتی ہوئی دنیا میں گزرنے والے انسان, مگر گزرتی ہوئی دنیا میں رہ جانے والا علی. زمین آسمان کا فرق ہے. گئے, اب جو گئے تو ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیا سرکار رسالت ماں, پروردگار گواہ رہنا, تو گواہ رہنا, تو نے بدر کے دن عبیدت کو میرے درمیان سے اٹھا لیا. عبیدت ابن حارث ابن عبد المطلب, تم نے عبیدت کو مجھ سے لے لیا. احد حمزہ کو مجھ سے تم نے لے لیا. پروردگار یہ علی ہے, لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین, تو ہی تو ہے بہترین وارث, مگر مجھے آج تنہا نہ چھوڑنا. زکریہ کی دعا ہے, استعمال محمد عربی کر رہے ہیں, دعائے زکریہ ہے, بیٹے کی طلب میں زبان پر آنے والی دعا. پروردگار یہ میراث لٹ جائے گی, زکریہ یہ میراث لٹ جائے گی, مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے دے دے اپنے خزانے سے, مجھے ایک بیٹا دے. وہاں پر لا تذرنی فردا, پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اتنوں میں بیٹھ کے اتنا تنہا رسول, 10 تقریریں چاہیے اس پہ, 10 تقریریں. اس تنہائی کو کیسے ڈیفائن کریں؟ یعنی پانچ ہجری سب تو اسلام لا چکے, سب تو تسلیم کی منزل پہ آ گئے, اور رسول ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. ظاہر ہے نتیجہ تو آپ کے سامنے تھا. گئے, اور اب جو گئے تو کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا دیکھنے والوں نے کہ وہ علی وہی تلوار, ویسی ہی تلوار, اور وہ ایک مرتبہ سر جو خاک و خون میں غلطہ ایک مرتبہ لے کر آئے اور خدمت میں آ کے پائے اقدس جناب رسالت ماں کو بوسا دیا, کلیجے سے لگا لیا. ایک چیز جو تاریخ نے کہی ہے وہ عجیب بات ہے کہ جاتے ہوئے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اور اپنی زرہ علی کو دی, اپنی تلوار بھی, یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے اپنی تلوار, احد میں ذوالفقار آ چکی ہے, اپنی تلوار بھی کمر سے لگا لی. یہ اگر یعنی میں آپ سے عرض کروں شرعی مسئلہ ہے, جا کے پوچھیں کہ کس طرح سے جب وارث کو مرنے والے کی اشیاء دی جاتی ہیں تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس کے وارث تک پہنچتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پھر اس میراث میں شریک نہیں ہوتا. اس تعلق سے اسا کا تذکرہ ہے, انگوٹھی کا تذکرہ ہے, امامے کا تذکرہ ہے, ظاہر ہے جبہ و دستار کا تذکرہ ہے. دنیا شریعت کو نہیں سمجھی آج تک. یہ 5 ہجری میں جو دینا تھا وہ دے چکے کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں, 11 ہجری تک انتظار نہ کرنا. اس کے بعد کہیں یہ نہ سوچنا کہ رسول طے کر کے نہیں گئے تھے, 5 ہجری میں طے کر رہا ہوں. جو میرے امامے کا حامل ہو, جو میری زرہ پہنتا ہو, جو میری تلوار لگاتا ہو, تینوں ہی تو چیزیں ہیں نا, قانون ساز چیزیں ہیں تینوں. وہ جو دارائے علم ہے, جو مخزن علم ہے, وہ امامہ رکھ دیا. وہ کہ جس کے لیے کہا کہ دیکھو اپنے تعلق سے محافظت کی شے ہے وہ تمہارے سینے پر لگا رہا ہوں. وہ جس سے تم ایگزیکیوٹ کرو گے وہ تمہیں عطا کر رہا ہوں. تینوں چیزیں تو دے دی جس پر ریاست کا مدار ہوتا ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کون ہے نائب رسول, کون ہے خلیفہ رسول, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس شاید یہی کچھ تھا کہ کربلا کے میدان میں جب علی اکبر چلنے لگے. گفتگو ختم ہو گئی, تقریر طولانی ہے, مجھے معاف کریں گے, مجھے آپ معاف کریں. کانٹوں میں بس گئے تھے ریاض نبی کے پھول, خوشبو سے جن کے پل تھا جنگل کا عرض و طول. اور انیس نے اس منزل پہ کیا کہا, کیا عجیب بات ہے کہ یہ دنیا زیب و زینت کاشانہ بتول, وہ باغ خود جسے لگا گئے تھے رسول. ماہ عزا کے عشر اول میں لٹ گیا وہ, باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں کٹ گیا. انیس خدا رحم کرے اور خدا ہمارے احوال پر بھی رحم کرے, 5ویں محرم ہے. انیس نے ایک عجیب انداز سے گفتگو کی جب کہا, ناگاہ چرخ پر فتح ابیض ہوا آیا, تشریف جانماز پہ لائے شہ زمان, سجادے بج گئے عقب شاہ انسو جان, صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی ازاں. ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی, گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار, چپکی کھڑی تھی سہن میں بانو انعامدار, زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار, ستے نمازیوں کے مؤذن کے میں نسا, کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذل جلال کی, لوگو اذاں سنو میرے یوسف جمال کی. لوگو اذاں سنو میرے یوسف جمال کی. یہ حسن صوت اور یہ قرأت, یہ شد و مد, حقا کے افصح الفصحا ہے انہی کا جد, گویا ہے لہن حضرت داؤد باقرت, یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تعبت. یہ زینب کی دعا ہے, یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تعبت, موجے فضا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں, بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. بیٹے نے اذان دی, سب روئے, یہ آواز کون مکہ کے دائرے سے باہر نکل گئی, اللہ اکبر کی آواز, اذان کا راز, علی اکبر کا نام آج تک باقی ہے, آج تک باقی ہے. جہاں جہاں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں وہاں اذان علی اکبر یاد آتی ہے. تاریخ ہے, اس کو محفوظ کیجئے عزیزو. ایک مرتبہ باپ نے بوڑھے باپ نے 18 برس کے لال کو طلب کیا، تقدم ولدی، بیٹے آؤ، نزدیک آئے علی اکبر، ایک مرتبہ جب آئے سینے سے لگایا، علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج ہم نانا کی جگہ تم بابا کی جگہ، جب کبھی نانا پہ کوئی مشکل آتی بابا کو طلب کر. جا رہا ہے ایک مرتبہ بیٹا، وہ بیٹا کہ جس کے متعلق کہا کہ فرزند رشید تھا، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ بے اختیار بابا کے قدموں کو بوسا دیا. باپ نے ایک مرتبہ پھر سینے سے لگایا، کہا بابا اجازت دیجئے، آہستہ سے کہا، پھوپھی سے اجازت لے لو، ماں سے اجازت لے لو، خیمے میں چلے جاؤ. یہ آواز کسی طرح سے زینب تک پہنچی. دیکھا تو دیکھا وہ زینب جو اب تک کھڑی ہوئی تھی کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، کمر پکڑ کے بیٹھ گئی. 5 دقیقے اور لوں گا، تقریر کو ختم کر دوں گا. پرسہ دینا ہے آپ کو سید الشہداء کو، کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا. جتنا جس کا حوصلہ ہو اتنا چاہوں گا کہ اپنے اشعار عقیدت کو نذرانے کے طور پر پیش کیجئے، اور اپنے لیے جگہ تلاش کیجئے کہ قرین کہیں سید الشہداء کے ہم کو بھی جگہ مل جائے. ایک مرتبہ پہنچے ماں کی خدمت میں، آئے ماں کے پاس، آ کے دو زانو بیٹھ گئے. نہ صرف دو زانو بیٹھ گئے بلکہ اماں کو اطمینان دلانا شروع کیا، ماں کو اطمینان دلایا. ماں نے کہا بیٹے مجھے اطمینان دلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں بہت بڑا کام ہے جو تمہیں کرنا ہے، مگر علی اکبر پھر تمہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی. ماں نے کہا علی اکبر میں تمہاری پھر صورت نہ دیکھ سکوں گی. سدتے ہی بلائیں ہی اپنے آپ کو اس طرح سے کہ بیٹے پر تصدق ہوئی. بیٹے نے ایک مرتبہ چاہا کہ پلٹ جائے، بے اختیار سید الشہداء نے یاد دلایا، سید الشہداء نے یاد دلایا بیٹے یقیناً ماں سے مل چکے ہو، مگر ایک مرحلہ اور رہتا ہے اور وہ مرحلہ ہے زینب سے ملاقات کا، پھوپھی سے ملاقات کا. دیکھیے حضرت علی اکبر کے متعلق ایک بات یاد رکھیے، ہو بہو صورتن یوں سمجھے خلقن خلقن منطقن شبیہ پیغمبر ہیں، شبیہ حسن مجتبیٰ ہیں. مدینے کی گلیوں میں راستے رک جایا کرتے تھے جب علی اکبر چلا کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں ایک اجتہام ہوتا تھا کہ کسی طرح سے علی اکبر حسین کی زیارت کی جائے. کیوں؟ اصحاب چاہتے تھے، عوام چاہتے تھے، تابعین کو معلوم تھا کہ یہ سورت نبی ہے، یہ سورت محمد ہے، یہ سورت حسن ابن علی ہے. زیارت کرتے تھے، حسین کی زندگی میں علی اکبر کی زیارت کی جاتی تھی. حسین دیکھتے تھے، زینب دیکھتی تھی، بچہ کبھی باہر چلا جائے تو زینب منتظر رہتی تھی، دروازے پر ٹکی رہتی تھی، رکی رہتی تھی جب تک کہ علی اکبر نہ آ جائے. پھوپھی ماں حضر تناول نہیں کرتی تھی، بیٹے آؤ تمہارا انتظار کر رہی تھی. علی اکبر کے بالوں کو سوارا جاتا، شانے کیے جاتے، زلفوں کو دیکھا جاتا، لامبی لامبی زلفے، سیاہ سیاہ زلفے. علی اکبر کی ایک عجیب رخ تھا، ایک عجیب چہرہ تھا علی اکبر کا. ایک منزل آئی. اب وہ چہرہ خاک میں ملنا چاہتا ہے، بے اختیار بابا سے کہا آہستہ سے، بابا اپنے میں کم ہمتی پاتا ہوں، مجھے تھام کر آپ لے چلیے پھوپھی اما کی خدمت میں. علی اکبر وہ جو ہزاروں کے لشکر سے لڑنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس منزل پر پایا. باپ نے کانپتے ہوئے علی اکبر کے بازو کو تھاما اور ایک مرتبہ جا کے کھڑے ہو گئے. جناب زینب کے متعلق تاریخ نے لکھا، مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ سر کو چھکائے ہوئے بیٹھی تھی، یقیناً اطلاع پہنچ چکی تھی، اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. بھائی کے قدموں کی آہٹ کو سنا، زینب نے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ متمنی ہے چہرہ حسین ابن علی کا ایک تمنا کے ساتھ، اور وہ تمنا واحد ہے حسین کی. جب حسین نے علی الاعلان کہا بہن ماں کے بعد ماں کی جگہ آپ کو ہم نے جانا ہے، ماں کے بعد ماں سمجھا ہے، ایک تمنا حسین کی پوری کر دیجئے. کیا تمنا ہے؟ بے اختیار کہا علی اکبر کو اجازت دے دو. بہن علی اکبر کو نہ روکنا, علی اکبر کا نہ روکنا, ہماری نمائندگی کرنے والا علی اکبر ہے. بس یہ کہہ کے حسین تو گئے مگر کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ علی اکبر جا کے ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گئے, سر کو پھوپھی کے قدموں پہ رکھ دیا, پھوپھی کے قدموں پہ رکھ دیا. وہ چہرہ جو شبیہ رسول ہے, وہ چہرہ جو شبیہ حسن مصطفیٰ, بے اختیار اٹھایا چہرے کو کلیجے سے لگا دیا اور ایک مرتبہ پھر بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی. نہیں معلوم کیا کہا مگر مقاتل نے لکھا ہے خاموشی میں دیر تک روتی رہی زینب, دیر تک روتی رہی علی اکبر روتے رہے, زینب روتی رہی علی اکبر روتے رہے. اجازت چاہی تو بس آہستہ سے کہا علی اکبر, علی اکبر انصاف سے بتاؤ کیا اس دن کے لیے میں نے تمہیں پاس علی اکبر کیا میں نے اس دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ علی اکبر تمنا تو میری یہ تھی کہ تیرا بیاہ کروں, تمنا تو میری یہ تھی کہ تجھے دولہا دیکھوں, تمنا تو میری یہ تھی کہ تو اپنی زندگی کا آغاز کرے. ارے تمنا تو پالنے والی کی یہ تھی کہ تیری اولاد کو دیکھوں 18 برس میں. داغ مفارقت دینا چاہتے ہو علی اکبر؟ جاؤ خدا حافظ, مگر ہاں ایک مرتبہ رک جاؤ. تبرکات کا صندوق آیا, تبرکات کے صندوق کو کھولا گیا, رسول کا انامہ نکالا علی اکبر کے سر پہ رکھ دیا, رسول کی ابا کو علی اکبر کے دوش میں ڈال دیا, رسول کی تلوار کو کمر سے لگایا. ایک مرتبہ حسین نے زینب کو دیکھا, زینب نے حسین کو دیکھا, پہلے بھائی نے گلے میں باہر ڈال دی, دیر تک روتی رہی, دیر تک روتی رہی. کیوں نہ روتی؟ نانا جا رہے تھے, بھائی جا رہے تھے, ماں کی تمنا جا رہی تھی. خدا حافظ کہا, عقاب حاضر ہوا, حسین 18 برس کے لال کے بازو کو تھاما, یا علی کہہ کے علی اکبر کو سوار کیا. 5 دقیقے لوں گا تقریر ختم ہو جائے. علی اکبر کو سوار کیا, علی اکبر کو سوار کیا, بابا کو خدا حافظ کہا, گھوڑے کو ایر لگائی, آہستہ آہستہ عقاب لشکر کی طرف بڑھنے لگا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو دیکھا پورا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, خوب بڑے گھوڑے سے. ایک مرتبہ آگے اپنے سر کو بابا کے قدموں پہ رکھ دیا, اسے اتنا کہا, بابا بابا آپ کی اجازت, آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں بابا, پھر یہ پیچھے آنا کیا معنی ہے بابا؟ بابا پیچھے آنا کیا معنی ہے؟ حسین نے روتے ہوئے علی اکبر سے کہا, علی اکبر مسئلہ یہ ہے بیٹے کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو, تم صاحب اولاد نہیں ہو بیٹے, یہ تم نہیں جا رہے, میری جان جا رہی ہے, میری جان جا رہی ہے. علی اکبر, علی اکبر جاؤ, اللہ کے حوالے کیا. علی اکبر گئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلاما خلقا وخلقا ومنطقا برسولک, پروردگار تو گواہ رہنا میں ان کے درمیان ایک ایسے سے بھجوا رہا ہوں جو خلق میں, خلق میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں تیرے رسول کا ہم شبیہ تھا. پروردگار, پروردگار ایک بد دعا ہے, مقتل نے اس بد دعا کا ریکارڈ کیا ہے, پروردگار اس نے میری اولاد کو ختم کیا, پروردگار اس کو نیست و نابود کر دے, اس لشکر کو نیست و نابود کر دے, پروردگار ان کو تباہ کر دے, میری اولاد کے سلسلے کو منقطع کیا تو ان کی اولاد کے سلسلے کو منقطع کر دے. حق پہنچتا ہے حسین کو کم از کم علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے, حق پہنچتا ہے, حق پہنچتا ہے. 18 برس کا لال ہے, کئی جوان ہے. ایک مرتبہ علی اکبر گئے, کچھ دیر نہ گزری تھی, کچھ دیر نہ گزری تھی, ایک آواز آئی خیمے سے, کسی کنیز نے کہا, مولا ام لیلہ ایک مرتبہ بیٹے کی زیارت کرنا چاہتی ہے. ام لیلہ ایک مرتبہ بیٹے کی زیارت کرنا چاہتی ہے، بے اختیار کہا حسین نے، جا کے ام لیلہ سے کہہ دو کہ حسین یہ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مقبول ہوتی ہے، مصلے پہ بیٹھ جائے اور ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دے اور یہی کہے یا من رادہ یوسف الی یعقوب، یا من رادہ اسماعیل الی الحاجر، رد الی ولدی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کو حاجر سے ملانے والے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، واسطہ دیا، وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ایک شور اٹھا کہ علی اکبر آ گئے، علی اکبر آ گئے، علی اکبر آ گئے، تلوار سے پھول کی بوندیں ٹپک رہی تھی، ایک مرتبہ آ کے باپ کی خدمت میں پھر سر رکھ دیا پیروں پر، باپ نے کلیجے سے لگایا، کہا بابا بابا یہ لشکر کی کوئی حقیقت نہیں ہے بابا، یہ لشکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے بابا، چاہوں تو آنے واحد میں اس کو دھکیل دوں، چاہوں تو آنے واحد میں اس کو بھگا دوں، مگر بابا ثقل الحدید اجھدنی، بابا العطش قتلنی، بابا پیاس مارے جانتی ہے، بابا یہ تلواروں کی حدت جلائے دیتی ہے، بابا کہیں سے تھوڑا پانی مل جاتا تو اس لشکر کو میں الٹ کے رکھ دیتا، بے اختیار کہا علی ادھر آؤ، عجیب بات ہے جب کبھی بیٹے کو پکارا ہے یا علی، کہا ہے حسین نے یا علی ادھر آؤ، ادھر آؤ، نزدیک لیا، کلیجے سے لگا لیا، ایک مرتبہ اپنے دہن سے اپنی زبان کو نکالا، بیٹے کے منہ میں رکھ دیا، کہا بیٹے جاؤ یہ لعاب دہن ہے، نانا بابا کو دیتے رہے، نانا مجھے دیتے رہے، میں تمہیں اپنا لعاب دہن، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے زبان کو کھینچا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، بے اختیار کہا جاؤ علی اکبر جاؤ، ساقی کوثر اب سیراب کریں گے، ساقی کوثر سیراب کریں گے، علی اکبر گئے، علی اکبر گئے، اب جو گئے تو پھر آواز آئی السلام علیک یا ابتا، بابا میرا سلام لو، بابا میری مدد کو آؤ، بابا فوراً آؤ، علی اکبر کی آواز کو سن کے ایک مرتبہ سب کو روک دیا، افضل قتیل ہے، افضل قتیل ہے، خاندان بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے، سب کو روکا، کوئی نہیں جائے گا، نہ کوئی عباس، نہ کوئی قاسم، نہ کوئی اون محمد، کوئی نہیں جائیں گے، آج بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے گا، عمر سعد نے کہا ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا، رک جاؤ رک جاؤ، ایک مرتبہ راہواروں کو مرکب کو روک لیا اور کہا دیکھتے ہیں کس طرح سے حسین 18 برس کے لال کی لاش اٹھاتا ہے، آئے یہ آواز دیتے ہوئے یعنی 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 آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچوں، بیٹے نظر نہیں آتا، بیٹے دکھائی نہیں دیتا، علی اکبر آواز دو، ایک مرتبہ اور پکارو، ایک مرتبہ اور پکارو، ایک مرتبہ اور پکارو، آواز تو سن کے علی اکبر کی لاش میں پہنچے تو دیکھا سینے میں نیزہ ہے کہ گڑا ہوا ہے، بے اختیار یا علی کہہ کے نیزے کو نکالا، نیزے کو نکالا، علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا، علماء مقاتل نے کہا وہ وضع قد ہی اللہ قد ہے، رخسار پہ رخسار رکھا اور تین مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر، حمید